بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شعبہ سمع و بصر مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کی طرف سے صدر مؤسس مرکزی انجمن خدام القرآن، بانی تنظیم اسلامی اور داعیہ تحریک خلافت پاکستان محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ایک تقریر بعنوان ملت اسلامیہ کے نام اقبال کا پیغام حاضر خدمت ہے، سماعت فرمائیے.
احمده وصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة يونس، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وقد ورد في اخر سورة الانبياء وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم صدر مجلس، قابل صد احترام زعماء ملت، معزز حاضرین اور محترم خواتین، وطن عزیز اور مملکت خدادات پاکستان میں سیاست اور حکومت کی سطح پر جو عظیم تبدیلی حال ہی میں رونما ہوئی ہے، میرے نزدیک اس کا اہم ترین پہلو یہ ہے کہ اس ملک کے قیام کا جو اصل مقصد تھا، یعنی اسلامی اقدار حیات کی ترویج اور ان کا نفاذ، اس کے لیے ان 43 سالوں میں تیسری مرتبہ ہمیں ایک نہایت سنہری موقع اللہ تعالی نے عطا فرمایا. پی ڈی اے کے نقاب تلے پیپلز پارٹی کی شکست اور آئی جے آئی کے نقاب تلے قائد اعظم اور علامہ اقبال کی مسلم لیگ کو جو عظیم الشان فتح حاصل ہوئی، میرے نزدیک وہ خود فریقین کے لیے بھی نہایت حیران کن ہے اور پوری دنیا میں بھی اس پر حیرت کا اظہار ہو رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح قیام پاکستان بھی اجتماعیات انسانی کے ایک موجزے کی حیثیت رکھتا ہے، اسی طرح اس وقت یہ عظیم الشان تبدیلی بھی کسی طرح موجزے سے کم نہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی ایک بہت بڑی ذمہ داری، ایک بہت بڑا امتحان ہے کہ جس سے موجودہ قیادت اب دوچار ہوگی. اسی لیے میں نے آج سورہ یونس کی ایک آیت تلاوت کی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ بالکل مناسب حال، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا جب حضور کے انتقال پر حضرت ابو بکر نے وہ آیات پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلق من قبله رسل، تو حضرت عمر کا تاثر یہ تھا کہ میں نے محسوس کیا کہ شاید یہ آیات آج بھی نازل ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ہی صحیح انطباق ہے سورہ یونس کی اس آیت نمبر 14 کا، ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدهم، پھر ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں خلافت عطا فرمائی، لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں کہ اب تم کیا کرتے. اس سے پہلے دو مواقع جو ہمیں حاصل ہوئے، مختلف اسباب کی بنا پر جن کی تفصیل میں جانے کا یہ موقع نہیں ہے، وہ ہم نے ضائع کیے یا ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے. قیام پاکستان کے فوراً بعد جو جوش و خروش تھا، جو جذبہ تھا، جو فقہی اور فرقے وارانہ اختلافات بالکل پس منظر میں جا چکے تھے، قوم ایک بنیادیں مرسوس بن چکی تھی، ایک تعمیر نو کا جذبہ ہر قلب میں موجود تھا. اس وقت اگر کوئی فیصلہ ان قدم اٹھا دیا جاتا تو کوئی قوت راستے میں رکاوٹ بننے والی نہیں تھی. لیکن بہت سے اسباب تھے، قائد اعظم کا بہت جلد انتقال، پھر یہ کہ نقلے آبادی کا معاملہ، انتقال آبادی وغیرہ، وہ موقع ہمارے ہاتھ سے نکلا۔ میں یہ سمجھتا ہوں ویسے تو اسباب عادی دوسرے بھی موجود ہیں، ہم واقعات کی توجیہ ان کے حوالے سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن 1971 میں جو عذاب الہی کا تازیانہ ہماری پیٹ پر پڑا ہے، جس کی یاد بھی سوہانی روح ہے، یاد ماضی عذاب ہے، یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ میں سمجھتا ہوں کہ عالم اسباب میں اس کی وجوہات کچھ بھی ہوں، حقیقت میں اس کائنات میں جس ہستی کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے وہ سورہ سجدہ کی اس آیت کے مصداق تھا، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم لازماً انہیں مزہ چکھائیں گے چھوٹے عذاب کا، بڑے عذاب سے پہلے، شاید کہ یہ لوٹ آئیں، شاید کہ رجوع کریں۔ کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو، شاید کہ انہیں اپنا بھولا ہوا سبق یاد آئے، لیکن افسوس کہ اس کے بعد پھر دوسرا سنہری موقع۔ 1977 کی نظام مصطفیٰ تحریک کے نتیجے میں پیدا ہوا، ہم نے اپنی کوتاہیوں کے طفیل اسے بھی ضائع کر۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ موقع بھی ہم نے ضائع کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ قدرت پھر ہمیں کوئی اور موقع نہ دے، اور عذاب الادنا جو ہم پر پہلے ہی نافذ ہو چکا ہے اس کے بعد عذاب اکبر کی نوبت بھی آ جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ابھی غنیمت ہے کہ اگرچہ وہ پاکستان جو 1947 میں قائم ہوا تھا، جس کے لیے قرارداد 1940 میں پاس ہوئی تھی، وہ تو دولت ہونے کے بعد اب دنیا میں موجود نہیں ہے، اس کا ایک خطہ بنگلہ دیش بن چکا۔ پاکستان محض دو لخت ہوتا تو وہ اتنی افسوسناک بات نہ ہوتی جتنی یہ کہ مشرقی پاکستان نے اپنی آئیڈینٹیٹی تک کو ختم کر دیا اور بجائے پاکستان کے بنگلہ دیش کی صورت اختیار کر۔ لیکن ابھی غنیمت ہے کہ جس مملکت کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا، میں ان کے الفاظ سنانا چاہتا ہوں، خطبہ الہ‌آباد کے الفاظ، میں یہ چاہتا ہوں کہ پنجاب شمال مغربی سرحدی صوبہ، سندھ اور بلوچستان ایک ریاست میں مدغم ہو جائے۔ مجھے ایسا دکھائی دیتا ہے کہ برطانوی حکومت کے اندر رہتے ہوئے یا باہر خود اختیاری کا حصول اور شمال مغربی بر صغیر میں مستحکم مسلم ریاست کا قیام مسلمانوں کا مقدر بن چکا۔ یہ اس دیکھنے والے نے خواب دیکھا تھا 1930 میں۔ ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے کہ تاحال وہ خواب ایک زندہ حقیقت کی صورت میں موجود ہے، لیکن خدا نہ خواستہ اس موقع کو بھی ہم نے گوا دیا تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے۔ اس مرحلے پر میں آپ سب حضرات اور تمام دانشور حضرات کی خدمت میں بالخصوص ایک مسئلہ پیش کر رہا ہوں۔ میرے نزدیک اس ملک میں نظام اسلام کے قیام کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ یہاں نظام اسلام کے بارے میں دو متضاد تصورات موجود ہیں۔ امت کے ذی شعور حلقے، وہ کہ جو کسی نہ کسی درجے میں کسی اعتبار سے قیادت کے منصب پر فائز ہوں، جو مؤثر ہوں، جو رائے عامہ پر اثر انداز ہوتے ہیں، وہ دو طبقوں میں منقسم ہیں، بالکل اسی کیفیت کے ساتھ جو سورہ رحمان کی ان آیات میں سامنے آتی ہے کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ ایک طبقہ علماء کا، درس نظامی کے فارغ التحصیل، قدیم نظام تعلیم کے سے تعلیم یافتہ حضرات جو مساجد میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، دینی مدارس میں تدریسی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ان کا اپنا ایک تصور ہے نظام اسلام کے قیام کا۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اب پھر یہ تضاد فکر جو ہے ہو سکتا ہے کہ ہمارے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ بنے. علماء کرام کے نزدیک بالعموم نفاذ اسلام کے معنی ہے، اس لیے کہ ان کے نزدیک دین کا جو پہلو زیادہ اہمیت کا حامل ہے وہ ہے عقیدہ نمبر ایک، عبادات نمبر دو، آئلی قوانین نمبر تین، مشرقی اقدار، ہماری تہذیبی اقدار، عصمت، عفت، حیا، صبر، حجاب، پھر کچھ شرعی حدود اور تعزیرات، اور افتاء اور قضاء کا نظام. اس سے آگے ہمارے علماء کرام کا تصور بالعموم نہیں، الا ماشاءاللہ استثناء ہر جگہ ہوتا ہے. سماجی عدل کا کوئی تصور ان کے ہاں موجود نہیں. سیاسی اور معاشی سطح پر عوام کے حقوق کا کوئی تصور، ان کے حقوق، اس کا کوئی تصور ان کے ہاں اکثر و بیشتر موجود نہیں. اس کا سبب بھی خلافت راشدہ کے اختتام کے بعد ہمیں معلوم ہے کہ بہت جلد ملوکیت اور جاگیرداری اور سرمایہ داری کا تسلط قائم ہوا. 1200-1300 برس دین کا وہ تصور ہمارے ہاں رائج رہا ہے جس میں نظام سیاسی اور نظام معاشی وہ لوگوں کے ذہنوں سے خارج ہو اور بس دین کی کل تگ و دو یا اس کا دائرہ اثر ان چیزوں تک محدود ہو کر رہ گیا جو میں نے ابھی گنوائی. لہذا علماء کا طبقہ بالعموم جب نفاذ اسلام کی بات کرتا ہے، تنفیذ شریعت کی بات کرتا ہے، تو اس کے سامنے دین کے یہ پہلو. اس کے برعکس دوسرا طبقہ جدید تعلیم یافتہ حضرات کا، ان کے نزدیک جو چیزیں اصل اہمیت کی حامل ہیں وہ ان کی نفی نہیں کرتے کہ یہ بھی اسلام کے اجزاء ہیں، عقیدہ بھی ہے، عبادات بھی ہے، معاشرتی اقدار بھی ہے، ہمارے اپنے تہذیب اور تمدن کے اپنے اصول ہیں. لیکن یہ کہ ان کے نزدیک میں چار چیزیں گنوا رہا ہوں کہ جو متفق علیہ ہیں، اور ان میں قائد اعظم اور علامہ اقبال دونوں بھی شریک ہیں پورے طور پر. نمبر ایک یہ کہ اسلام میں کسی تھیوکریسی کا کوئی وجود نہیں، کسی طبقہ علماء کی حکومت کا کوئی تصور. نمبر دو، اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات، عدل اجتماعی، سسٹم آف سوشل جسٹس، اصل اہمیت اس کی. لہذا ڈیموکریسی اور سول رائٹس اور اکنامک جسٹس، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اہم تر ہیں اسلام کی تعلیمات کا، یہ پہلو ان کی نگاہوں کے سامنے زیادہ اہمیت کا حامل ہے. میں نے چونکہ نام لیا ہے قائد اعظم کے الفاظ، انہوں نے خود اسلامک سوشلزم کی اصطلاح استعمال فرمائی. پھر یہ کہ ہمیں پاکستان اس لیے درکار ہے کہ اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کرے، اور علامہ اقبال کو اس معاملے میں تفہیم کے غرض سے عام لوگوں کو بات سمجھانے کے لیے اس حد تک چلے گئے کہ وہ ایکویشن معروف ہے جو انہوں نے پیش کی کہ مارکسزم پلس گاڈ از ایکول ٹو اسلام. یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو ظاہر و باہر ہیں، معلوم ہیں. میں تیسری بات اور عرض کروں گا کہ تصور اجتہاد کے ضمن میں بھی ان دونوں طبقات میں زمین و آسمان کا فصل بہت ہے. ایک طرف جمود مطلق ہے، نظری طور پر چاہے تسلیم کیا جاتا ہو کہ اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے، لیکن بالفعل عملاً اجتہاد کا دروازہ بند کیا جاتا ہے. نہ صرف اجتہاد بلکہ یہ کہ متاخرین فقہا کے اقوال کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس سے سرے منہ آگے بڑھنے کے لیے تیار، فقہا میں بھی زیادہ پیچھے جانے کو تیار ہے. جو فقہ مرتب ہو گئی، میں ایک مثال دوں گا، میری اس بات کی ایک مثال سامنے آئے گی کہ امام ابو حنیفہ کے قول کی اہمیت نہیں، ان کے شاگردوں کی قول کی اہمیت. ایک طرف جمود کا یہ عالم، دوسری طرف ایک ایسے تصور اجتہاد کا سراغ بھی بعض دانشوروں کے مضامین میں ملتا ہے کہ جو نصوص قرآنی سے بھی بادہ تر, قرآن حکیم کے سری الفاظ کو بھی بائی پاس کرتا ہوا آگے نکل جائے. یہ دونوں انتہائیں ہمارے ہاں موجود ہیں. اور میں یہ عرض کر دوں کہ اگرچہ ہماری حکومت اور سیاسی اور ملٹری بیوروکریسی میں ظاہر بات ہے علماء کا عمل دخل نہ ہونے کے برابر ہے, یہ تو جدید تعلیم یافتہ طبقہ ہے, لیکن عوامی سطح پر علماء کو جو مستقل رابطہ حاصل ہے عوام کے ساتھ, بج وقتہ ملاقات جو عوام سے ہوتی ہے, ہر جمعے کو جو ایک اجتماع عام منعقد ہوتا ہے, اور پھر یہ کہ عوام کو جو ایک جذباتی لگاؤ ہے مذہب کے ساتھ, اس کے پیش نظر طبقہ علماء کی اہمیت ہے. اس اعتبار سے بھی اہمیت ہے کہ طبقہ علماء جس تصور کو پیش کر رہا ہے, 1200-1300 برس کا تعامل ہے اس کی پشت پر, اور جیسے یوم نے کہا تھا کہ جیسے ایک فرد کا انفرادی تحت الشعور ہوتا ہے, اجتماعی تحت الشعور ہوتا ہے قوم کا, کلیکٹو سب کانشیس, مسلمانوں کے کلیکٹو سب کانشیس میں وہ تصورات پیوست ہیں. اگر آپ انہیں موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں دین کے حوالے سے, تو جب تک انہیں وہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی, ان کے اندر کوئی جذبہ ایثار, کوئی جذبہ قربانی نہیں ہوئے. بہرحال اس پس منظر میں جو دو باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایک تو ہمیں یہ محسوس کرنا چاہیے کہ اگرچہ صورت یہ ہو گئی ہے کہ اڑائے کچھ ورق لالے نے, کچھ نرگس نے, کچھ گل نے, چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری, لیکن بہرحال یہ داستان اسلام کی ہے. طبقہ علماء کا تصور بھی اسلام سے خارج نہیں ہے, اسلام کے لیے اجنبی نہیں ہے, وہ اسلام کا جزو لا ینفک ہے, اس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ہی عہد حاضر میں یقیناً جو دوسرا تصور ہے, عدل اجتماعی, سماجی انصاف, سیاسی اور معاشی حقوق, ان کی بھی اپنی جگہ انتہائی اہمیت ہے, اور ان دونوں کی طرف ہمیں پیش قدمی کرنی ہے. نو انسانی نے اپنے ایک بڑے طویل عمرانی ارتقاء کے نتیجے میں, جس میں اسے بڑی قربانیاں دینی پڑی, چاہے وہ انقلاب فرانس تھا اور چاہے وہ انقلاب روس تھا, نو انسانی نے خون دے کر کچھ اقدار کو ریئلائز کیا ہے, کچھ چیزوں کو حاصل کیا ہے. جیسا ہمارا سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل ارتقاء ہوا ہے, ایسے ہی سوشل ارتقاء ہوا, اور اس سوشل ارتقاء کے نتیجے میں جو اقدار اس نے حاصل کی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں علامہ اقبال کے ان دو اشعار کے بعد کچھ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو, آنکھ از خاکش برویت آرزو, یا سے نور مصطفیٰ اورا بہار, یا عروج اندر تلاش مصطفیٰ. یہ سیاسی اور معاشی انصاف کے ضمن میں جو بھی اقدار دریافت کی ہیں نوع انسانی نے, یا ان کی تحصیل کی, یہ یا تو عطا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, نور مصطفیٰ ہی سے مستعار, اور یا یہ ہے کہ ابھی نوع انسانی پیش قدمی کر رہی ہے, پڑھ رہی ہے, اور شاید کہ آگے پڑھ کر, آگے چل کر وہ اس مقام کو حاصل کر لے کہ جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 برس قبل انسان کو پہنچایا. میرے نزدیک نفاذ اسلام کے راستے کی جو یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے, اس کے ضمن میں ہمارے پاس سب سے بڑا ایسٹ, سب سے بڑا سرمایہ علامہ اقبال کی شخصیت. مجھے ان سے سب سے زیادہ دلچسپی اس اعتبار سے کہ ان کے فکر میں ہماگیریت اور جامعیت بتمام و کمال موجود ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ قدیم اور جدید کے سنگھوں پر کھڑے ہیں, وہ ہے کہ جنہوں نے اسلام کے ان دونوں حصوں کے ساتھ اپنی پوری وابستگی کو برقرار رکھا. ایک طرف ان کی سوچ انتہائی ترقی پسندانہ, لیکن دوسری طرف جہاں تک دین کی اساسات کا تعلق ہے, اس میں کوئی کمپرومائز کرنے کو بھی تیار نہیں. چنانچہ میں چند نکات آپ کے سامنے لا رہا ہوں. ایک طرف تہذیب مغرب سے انہیں شدید نفرت, جس طرح انہوں نے چیلنج کیا تھا کہ دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھڑا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کا معیار ہو، تمہاری تہذیب اپنے سنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی جو شاخ نازک کے آشیانہ بنے گا نہ پائیدار ہو۔ میں نے سمجھتا کہ کسی نے اس طور سے چیلنج کیا ہو مغرب کو اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مغربی تہذیب کی نفی کی، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے لوگوں کی ریزاکاری۔ دوسری طرف وہ مسلمان خاتون کو مشورہ دیتے ہیں، بطول باش و پنہا شو عظیم کہ در آغوش شبیرے بنے گی، رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت فاطمہ کو اپنا آئیڈیل بناؤ تاکہ تمہاری گود میں حضرت حسین جیسے پھول کھلے، رضی اللہ تعالی عنہما۔ پھر یہ کہ کس خوبصورتی سے انہوں نے کہا کہ اصل جوہر خلوت میں نمایاں ہوتا ہے جلوت میں نہیں، اور کہاں جوڑا ہے اس کا رشتہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر تصور کرو، جس طرح اس نے اپنے آپ کو حجاب میں رکھا ہے اور پھر اس کی تخلیقی قوتیں ظاہر ہوئی ہیں، کہ یہی در حقیقت مسلمان خاتون کے لیے علامہ اقبال کا مشورہ ہے۔ اسی طریقے سے اتباع رسول، اس کے ذمن میں کچھ زیادہ کہنے کی مجھے ضرورت نہیں، وہ دو اشعار جو مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ سے اپنے اختلاف کے نتیجے میں علامہ نے فرمائے، واقعہ یہ ہے کہ حرف آخر بمصطفیٰ برساں فی اشراقی دی ہم اوز، اگر بہو لرسیدی تمام بولا حدیث۔ بلکہ میں ایک شعر اور سنانا چاہتا ہوں، عاشقی محکم شو از تقلید یار، دا کمندے تو گلد یزدا شکار، اگر واقعی اللہ سے عشق ہے محبت ہے اور اللہ کے رسول سے محبت ہے تو تقلید یار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید اور ان کا اتباع لازم ہے، تاکہ مندے تو قدر یزدا شکار، تاکہ تم اس مقام پر پہنچو کہ یزدا بکمندا ور ہمت مردانہ۔ اسی طرح میں آپ کو دو اشعار سنانا چاہ رہا ہوں اجتہاد کے بارے میں، علامہ اس اتحاد کے ہرگز قائل نہیں تھے کہ جو اسلاف سے منتقل ہو، فنڈامنٹل سے اپنا تعلق توڑ لے۔ فرماتے ہیں اجتہاد اندر زمانے انحطاط، قوم را برہم ہمی بے جد ساتھ، اس زمانے انحطاط کے اندر بڑے احتیاط کی ضرورت ہے، غیر محتاط اجتہاد جو ہے وہ تو پوری ملت کی بساط جو ہے اس کو درہم برہم کرتے رکھتے ہیں۔ لجتحاد عالمانِ کم نظر، ابتدا پر رفتگاں محفوظ تر۔ اب یہاں عالمانِ کم نظر سے جہاں وہ علماء مراد ہیں جو جدید دور کے مسائل اور ان کے تقاضوں سے واقف نہیں، وہاں وہ دانشور بھی لازماً مراد ہیں کہ جنہوں نے دین کی محکمات اور اساسات کا علم حاصل نہیں کیا۔ لجتحاد عالمانِ کم نظر، ابتدا پر رفتگاں محفوظ تر، ایسے لوگوں کے اجتہاد سے تو کہیں محفوظ راستہ یہ ہے کہ اسلاف کے راستے پر چلو اور ان کا اقتداء کرو، ان کے مقتدی بن جاؤ۔ اب ایک جانب فکر اقبال کا یہ پہلو ہے، لیکن دوسری جانب واقعہ یہ ہے، میں آج کی تاریخ تک بھی کہہ رہا ہوں، سماجی انصاف کسی بھی مسلمان مفکر اور کسی بھی مسلمان مصنف کی تصنیفوں میں مجھے اس درجے تک نمایاں نظر نہیں آیا جتنا علامہ اقبال کے ہاں نظر۔ بہت سے مفکرین نے ان سے استفادہ کیا، ان کے افکار کو سلیس سادہ الفاظ میں زیادہ بڑے حلقے تک پہنچایا، وہ بھی یقیناً خادمان دین و ملت ہے، لیکن بعض اعتبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تک وہاں کوئی بھی نہیں پہنچ سکا جہاں علامہ اقبال پہنچے تھے، اور اس صدی سے زیادہ ہو چکا ہے کہ وہ وہاں پہنچ چکے۔ خاص طور پر میں اس پہ عرض کروں گا کہ معاشی عقل، جمہوری تصورات تو اس دور کے بہت سے لوگوں نے اپنائے اور انہیں پیش بھی کیا اور اس کو پیش کرنے کا حق بھی ادا کیا، میں انہیں بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، لیکن معاشی عقل اس کا جو تصور علامہ اقبال کے ہاں، اقتصادی ظلم اور جور ایکسپلوئٹیشن اور استحصال، اس کے خلاف جس طرح انہوں نے نعرہ مستانہ لگایا ہے انقلاب کا، میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ آج تک بھی مجھے کوئی مفکر جس کا کوئی تعلق دین کے ساتھ بھی ہو کسی درجے، مجھے وہ مفکر آج تک بھی وہاں پہنچا ہوا نظر نہیں آتا۔ خواجہ از خون رگے مزدور سعادت لال ناب، از جفائے دہ خدایا کشت دہکانہ خراب، انقلاب ہے انقلاب۔ آج سے آپ اندازہ کیجئے 60-70 سال قبل یہ نعرہ۔ اور پھر یہ کہ اس استحصال کے جو دو سب سے بڑے ذریعے، ایک سود، نقد کا سود، میں پھر عرض کروں گا، میرے یہ احساس کی شدت سمجھ لیجئے، یہ مشاہدے کی گہرائی اور یہ احساس کی شدت، عرض کیجئے جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں، کچھ خیال آیا تھا وحشت کا کہ سیرا جل اٹھا، مجھے وہ کیفیت نظر آتی ہے سود پر یہ دو اشعار، اد ربا آخر کمی زائد فتن، کس نداند لذت قرض حسن۔ یہ ام الخبائث جو ہے سود، اس کے بطن سے کیا وجود میں آئے گا سوائے فتنوں کے؟ قرض حسن کی لذت کسی کو حاصل نہیں۔ اد ربا جا تیرا دل توں خشتو سنگ، آدمی درندہ بے دندان و چنگ۔ اس سود کی وجہ سے انسان کا باطن تاریک ہو جاتا ہے، دل اینٹ اور پتھر کی شکل اختیار کرتا ہے، اور انسان درندہ بن جاتا ہے، اگرچہ بھیڑیوں والے اس کے نہ پنجے ہیں اور نہ بھیڑیوں والے اس کے ساتھ۔ یہ سود، اور اس سے بھی بڑھ کر آج خاص طور پر مجھے جو بات عرض کرنی ہے، جو بعد میں ذرا کسی قدر تفصیل سے بھی عرض کروں گا، زمینداری، جاگیرداری، اور اس سے بھی نیچے اتریے مزارعت، جو ہمارے ہاں یوں سمجھیے کہ شیر مادر کی طرح حلال سمجھی گئی۔ زمین کا مالک اپنی کوٹھی میں بیٹھا ہوا کاشتکار کے خون پسینے کی کمائی سے عیش کر رہا، یہ مزارعت علامہ اقبال نے جو نفی کی ہے، اس سے زیادہ خوبصورت نفی ممکن نہیں۔ خدا عام تیرا سروری داد کہ تقدیرش بدستے خیس بنوش، وہاں قومیں سرو کارے ندارت کہ دہقانش برائے دیگراں کشت۔ اللہ تعالی اس ملت کو سروری دیتا ہے، سرخرو کرتا ہے دنیا میں، جو اپنے ہاتھ سے، ہاتھ کی محنت سے اپنی تقدیر لکھتی ہے، بناتی ہے، اور اس قوم سے تو اللہ کا کوئی سروکار ہی نہیں، کوئی تعلق ہی نہیں، جس کا دہقان دوسروں کے لیے کاٹ کر رہا، جہاں دہقان کی محنت، خون پسینے کی کمائی، کوئی مالک زمین، کوئی زمیندار، کوئی جاگیردار بیٹھ کر اس کا لائن شیئر وہاں سے وصول کر کے عیش کر رہا۔ اس ضمن میں بھی میں اسی خطبے کے چند الفاظ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ علامہ اقبال جہاں اس قدامت کے نقیب ہے، علم بردار ہے، اسلامی تہذیب، اس کے اصول، اتباع رسول، اسلاف کی تقلید، یہ تمام چیزیں، دوسری طرف یہ حرکت، یہ اجتہاد، یہ زمانے کے تقاضوں کا ساتھ دینے کی دعوت، یہ الفاظ میں آپ کو سنا رہا ہوں، اسی خطبے کا یہ اقتباس ہے۔ اس بنا پر میں مطالبہ کرتا ہوں کہ بر صغیر اور اسلام کے مفاد کے پیش نظر ایک مستحکم مسلم ریاست قائم کی جائے۔ یہ امر بر صغیر کے لیے اندرونی تبادل اقتدار اور اس کے نتیجے میں امن و سکون کا باعث بنے گا۔ یہ خواب علامہ اقبال کا تاحال تو ہمیں کہیں عالم واقعہ میں نظر نہیں آ رہا، لیکن اس جملے کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی گہری معنویت کا حامل ہے۔ اگر حقیقتاً جیسے کہ علامہ کے الفاظ آگے آئیں گے، روح اسلام اور عصر حاضر کے تقاضوں کو سمو کر ایک نظام یہاں قائم کر دیا جائے، تو یہ تو لائٹ ہاؤس بن جائے گا پوری دنیا کے لیے، اور اس سے توازن پیدا ہوگا، اور خود بر صغیر کے یہ دونوں، یہ تینوں ملک جو اب بن گئے ہیں، ان کے مابین بھی امن اور سکون کی ضمانت اس سے مل سکے۔ میں دوبارہ الفاظ سنا رہا ہوں آپ کو، یہ امر بر صغیر کے اندرونی توازن اقتدار اور اس کے نتیجے میں امن و سکون کا باعث بنے گا. اور یہ الفاظ اصل میں جو اہم ہیں، جس کے لیے میں نے یہ کوٹیشن آپ کو سنائی ہے، اور اسلام کے لیے موقع فراہم کرے گا کہ اپنے اوپر سے اس نقش کو اتار دے جو اسے عرب بادشاہت نے پہنا دیا تھا. اسلام کی وہ تعلیم، حقیقی تعلیم، اور اس پر جو ملوکیت کا نقش قائم ہوا، ملوکیت اور جاگیرداری در حقیقت اس کا انسٹیٹیوشن ہے، جس میں لائن فٹ ہے. بادشاہت اور جاگیرداری ان دونوں نے مل کر اسلام کے روح انور پر جو نقاب ڈال دیا تھا، جو پردے پڑ گئے تھے، فرما رہے ہیں کہ اپنے اوپر سے اس نقش کو اتار دے جو اسے عرب بادشاہت نے پہنا دیا تھا، اور اپنے قانون، اپنی تعلیم، اپنی ثقافت کو ترقی دے، اور انہیں اصل اسلامی روح اور دور جدید کے تقاضوں کے مطابق. دین نام ہے نصیحت کا، خیر خواہی کا، خلوص کا، اخلاص کا. صحابہ نے پوچھا، لمن یا رسول اللہ، حضور کس کی خیر خواہی، کس سے اخلاص، کس سے وفاداری؟ جواب نوٹ کیجئے، للہ، سب سے پہلے اللہ کے ساتھ، ولی کتاب ہی نمبر دو، اس کی کتاب کے ساتھ، ولی رسول ہی اور اس کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، ولی ائمت المسلمین وعامتہم، اور مسلمانوں میں سے جو ان کے امام ہوں، سرکردہ لوگ ہوں، ذمہ دار ہوں، جن کے ہاتھ میں ملک و ملت کی زمام آ گئی ہو، اور ان کے عوام. یہ پانچ وفاداریاں، پانچ خلوص، اور پانچ جگہوں پر حق نصیحت ادا کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل پیرا ہونا چاہتا ہوں. اس حوالے سے آج میں جن حضرات کے ہاتھوں میں اس وقت ملک و ملت کی زمام آ گئی ہے، انہیں چند عملی مشورے دے رہا ہوں. نمبر ایک، قرآن کے فلسفہ و حکمت کی بڑے پیمانے پر اشاعت کی جائے، اور اس کے لیے فکر اقبال کو بحیثیت کلید استعمال کیا. ہمیں اصلاً قرآن کا فکر چاہیے، قرآن کا فلسفہ چاہیے، قرآن کی ہدایت چاہیے، لیکن یہ کہ ہر دور میں قرآن کی ہدایت اور قرآن کے فکر اور قرآن کے فلسفے کو پیش کرنے والے لوگ پیدا ہوئے، اور اس دور میں میرے نزدیک شارح قرآن، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ سب سے بڑا داعی ہے قرآن، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کہہ رہا ہوں، اعجاز قرآن کی سب سے بڑی علامت. یہ میری 1973 کی ایک تقریر کا اقتباس ہے جو میں نے ابھی آپ کو سنایا. علامہ اقبال اور ہم کے نام سے میرا وہ کتاب جو موجود ہے، میں نے کہا کہ اس دور میں قرآن مجید کے اعجاز کا سب سے بڑا ثبوت علامہ اقبال کی ذات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دارالعلوموں کے ماحول میں پلنے اور بڑھنے والے انسان نہیں تھے. وہاں جو بھی پلے بڑھے ہیں، وہ تو ظاہر بات ہے کتاب و سنت، اس سے بیٹھتے ان کی زبان پر وہی آئے گا، لیکن سکولوں اور کالجوں اور برطانیہ اور جرمنی، وہاں جا کر قدیم اور جدید فلسفوں کو کھنگالنے کے بعد، اگر کسی شخص کو ذہنی سکون اور اس کے علمی بیاس کو اگر آسودگی میسر آئی ہے، تو صرف دامن قرآن میں. میرے نزدیک اعجاز قرآن کا اس دور میں سب سے بڑا ثبوت اور سب سے بڑا مظہر علامہ اقبال کی شخصیت. پھر وہی سب سے بڑے داعی قرآن ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کی حکمت اور نظام اسلام کے یہ مختلف پہلوؤں کو جس جامعیت کے ساتھ انہوں نے پیش کیا، تو اس دور میں قرآن کے فلسفہ و حکمت کی اشاعت کے لیے فکر اقبال کو بطور کلید استعمال کیا جائے. میں تو صرف یہ عرض کر رہا ہوں، باقی اس کے ضمن میں کیا تدابیر ہو، یہ سب حضرات کے سوچنے کا کام ہے. نمبر دو، بے حجابی، عریانی، فحاشی اور اختلاط مرد و زن کی بجائے ایک غیر مخلوط معاشرے کی طرف ہمیں تدریجاً پیش قدمی کرنی ہو. یہ ہمارے قدیم تصورات کا جزو لائن فٹ ہے، اور علامہ اقبال بھی اسی فکر کے حامل. ہمارا وہ دوسرا طبقہ جو ہے سر سید احمد خان اس کے امام علامہ اقبال، پھر خاص طور پر مصور پاکستان کی حیثیت سے اس میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں، ان کے جو تصورات ہیں وہ سب کے علم میں ہیں، مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اور یہاں میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن تک ہی بات محدود نہ رہے، وہاں تو ظاہر بات ہے کہ حکومت وقت کا سکہ رواں ہے، ان کا اختیار ہے، اقتدار ہے، اخبارات پر بھی اثر انداز ہونے کے جتنے ذریعے ممکن ہیں حکومت کو جو حاصل ہے ان کو بروئے کار لاتے ہوئے یہ جو کچھ حصہ وہاں پر پہنچ گیا ہے اس کا، اس کو صحافت کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ضمن میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں معذرت کے ساتھ، ہمارے نئے وزیر اعظم صاحب کا ایک انٹرویو چھپا ہے باہر، اور اس میں انہوں نے اپنے فنڈامنٹلسٹ ہونے سے انکار کیا، مجھے اس سے افسوس ہوا۔ ہمیں ہرگز اس کی نفی نہیں کرنی چاہیے کہ ہم فنڈامنٹلسٹ ہیں، فنڈامنٹل کو چھوڑ کے جائیں گے کہاں، ہم لکیر کے فقیر نہیں ہیں، ہم جامد نہیں ہیں، ہمیں روح عصر کا ساتھ دینا ہے، لیکن اپنی بنیاد اور اپنی جڑ کو اگر چھوڑ دیا وہ درخت کہاں رہے گا جس کی جڑ ختم ہو جائے۔ میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سامنے تو نقشہ وہ ہونا چاہیے، صحابہ کرام نے آ کے بعض حضرات نے حضور سے یہ عرض کیا کہ یہ یہودی ہم پر بڑے تانے اور آوازیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں تمہارا نبی تمہیں سکھاتا ہے۔ جواباً حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فدا ہو آباؤنا و امہاتنا، ہماری مائیں اور ہمارے باپ آپ کی ذات پر قربان۔ آپ نے فرمایا ہاں تم کہو، ہمارے نبی نے ہمیں زندہ کرنا بھی سکھایا، ہمیں وہ اعتماد ہونا چاہیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر۔ میں خود عرض یہ دیتا ہوں، جس زمانے میں وہ کنٹروورسی بہت چل رہی تھی میرے نام کے حوالے سے، وال اسٹریٹ جرنل کا نمائندہ میرے پاس یہاں آیا تھا اور اس نے مجھ سے ڈائریکٹ کوشچن کیا تھا، وڈ یو لائک ٹو بی کالڈ اے فنڈامنٹلسٹ، اینڈ آئی سیڈ شور، کیوں نہیں، فنڈامنٹل کو چھوڑ کے ہم کہاں جائیں گے۔ یہ گالی انہوں نے ہمارے لیے وضع کی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اسے اپنائیں اور اپنے سینے سے لگائیں تاکہ یہ گالی نہ رہے بلکہ یہ تو ہمارے فخر کی بنیاد ہے۔ ہاں فنڈامنٹل کے ساتھ، فنڈامنٹل کے ساتھ روح عصر، حالات کے تقاضے اور علامہ اقبال کا فکر، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا رہنما ہے۔ اس کے بعد آتا ہے اصل معاملہ سماجی عدل کا، جہاں تک جمہوریت کی گاڑی ہے وہ کچھ نہ کچھ چل پڑی ہے، اللہ نگاہ بد سے محفوظ رکھے، دعا کریں کہ ہمارے ملک کی قوم کی گاڑی جو ہے اسی پٹری پر آگے چلے، اس میں کوئی اور رکھنا نہ آئے، کوئی اور وقفہ نہ آئے، تھوڑا سا وقفہ بھی ہمیں بہت پیچھے لے جاتا، ہم ہندوؤں کے شانہ بشانہ رہے پوری یہ صدی جو ہے اس کا نصف اول، ہم کہیں پیچھے نہیں تھے، لیکن یہ کہ قیام پاکستان کے بعد ہم بہت پیچھے چلے، ہم نہ کوئی دستور بنا سکے نہ اپنے ملک کی گاڑی کو اس کی پٹری پر چلا سکے، بار بار کا ماشاء اللہ، بار بار کا ماشاء اللہ، گویا کہ ہم نابالغ ثابت ہوئے سیاسی اعتبار سے۔ لیکن اب اللہ کا شکر ہے گاڑی جو ہے پٹری پر چڑھ گئی ہے، چل پڑی ہے، اللہ نگاہ بس سے محفوظ رکھے اور چلائے۔ لیکن اصل مسئلہ اس میں ہے معاشی عدل کا۔ اس زمن میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، جسارت کر رہا ہوں، ہمیں اسلامک سوشلزم کی اصطلاح جو قائد اعظم کی ہے اور جسے کچھ ملحدوں نے اور کچھ مادہ پرستوں نے اغوا کر لیا تھا، ہمیں واپس اس سے چھیننی چاہیے، یہ قبضہ مخالفانہ۔ اسلام کے نظام عدل کے لیے صحیح ترین تعبیر یہی ہے اسلامک سوشلزم۔ میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں، بعض لوگ جو ہمارے ہاں منکرین سنت تھے اصل میں، انہوں نے اپنے آپ کو اہل قرآن قرار دے لیا اور علماء نے غلطی کی، انہیں اہل قرآن کہنا شروع کر دیا۔ میں نے عرض کیا یہ قبضہ مخالفانہ ہے، آپ کی ایک گز زمین پر کوئی قبضہ کر لے تو آپ مرنے مارنے پر اتر جاتے ہیں. یہ اہل القرآن کا خطاب تو محمد رسول اللہ نے ہمیں دیا. یا اہل القرآن لا تتوسط القرآن وتلوه حق تلاوته في آناء الليل والنهار وتغنوه وافشوه وتدبروا فيه لعلكم تفلحون. اے قرآن والو, قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا, اس کو پڑھو جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے, رات کے اوقات میں بھی, دن کے اوقات میں بھی. اسے پھیلاؤ, اسے خوش الحانی سے پڑھا کرو اور اس پر تدبر کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. تو اہل قرآن ہم ہیں, نہ کہ وہ کہ جنہوں نے انکار کیا ہے سنت کا. اسی طریقے سے اسلامک سوشلزم کی اصطلاح در حقیقت ہماری, یہ مادہ پرستوں اور ملحدوں کے قبضے میں کیوں رہنے دی جائے, اس کو اختیار کیا جائے. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمارا آئیڈیل اسکینڈینیوین سوشلزم نہیں ہے. ہمارا آئیڈیل وہ سوشلزم ہے جو ہمیں خلافت راستہ میں نظر آتا, وہ مساوات ہے کہ خلیفہ وقت کو ٹوکنے کی جرت موجود ہو ایک عام انسان کے اندر, اور خطبے کے دوران پوچھ سکے کہ آپ کا یہ کتا کیسے بنا. ہمیں وہ مساوات درکار ہے کہ خلیفہ وقت نے سفر کیا ہے بیت المقدس تک کا, اور ایک اونٹ تھا کل اور ایک خادم اور ایک منزل. خلیفہ وقت اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور خادم آگے چل رہا ہے نکیت پکڑ کر اگلی منزل میں. خادم جو ہے اوپر براجمان ہے اور خلیفہ وقت نے نکیت پکڑی. ہمیں وہ مساوات چاہیے, ہمیں وہ حریت چاہیے کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے محض یہ کیا تھا بحیثیت گورنر کہ اپنے مکان کے باہر دیوڑی بنا کر دربار کھڑا کر دیا تھا, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈانٹ موصول ہوئی تھی, اے سعد لوگوں کو ان کی ماؤں نے آزاد جنا تھا, تم نے انہیں اپنا غلام کب سے بنا دیا. ہمارا آئیڈیل خلافت راستہ. لیکن یہ کہ واقعتا جدید اصطلاحات استعمال ہمیں کرنی پڑتی ہیں افہام کے لیے, تفہیم کے لیے, ابلاغ کے لیے, ذہنوں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے. اس کے ضمن میں تیزی سے اب میں چار باتیں عرض کر رہا ہوں. زکات کا نظام, صرف بینک ڈپازٹ پر زکات کا نام جو ہے وہ زکات نہیں ہے. جب تک کہ کل اموال تجارت جو اموال ظاہرہ کہلاتے ہیں, تب تک کہ ان سب پر زکات عائد نہیں کی جائے گی. یہ زکات کو بدنام کرنے کا ذریعہ ہے, یہ زکات کو در حقیقت اس کا صحیح مقام دلانے کی شکل نہیں. پھر یہ کہ ڈبل ٹیکسیشن نہیں. اگر کل مال تجارت کے اوپر زکات آپ 2.5% دے دیں تو یہ انکم ٹیکس کی لالچ سے انہیں چھوٹ دیجیے, جس نے کہ اکثر لوگوں کو جھوٹ بولنے پر مجبور کیا. اور ایک طرف ضمیر اگر آلودہ ہو جاتا ہے تو آدمی پھر اور بے باک ہو جاتا ہے. ڈبل ٹیکسیشن کی ضرورت نہیں ہوگی اگر زکات کو صحیح معنی میں نافذ کیا جائے. یو اے کی جتنی شکلیں ہیں وہ لاٹری کے نام سے ہوں, کسی نام سے ہوں, ان کو فوری طور پر ختم کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں. جہاں تک سود کا تعلق ہے, میں عرض کر چکا ہوں علامہ اقبال کے جو اس کے بارے میں تاثرات ہیں, جو سیدھے سیدھے سودی پروپوزیشنز ہیں ان کو تو یکلک ختم کیا جانا چاہیے. یہ ملک کے ڈیفنس کے لیے لون لیا گیا ہو ملک کے شہریوں سے اور اس پر وہ سود خور سود کا مطالبہ کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ غداری ہے ملک کے ساتھ, اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تو اعلان جنگ ہے ہی, اس کو فوراً ختم ہونا چاہیے. البتہ کاروباری معاملات میں, بینکنگ میں یقیناً تدریج کی ضرورت ہوگی. میں آج سوچ رہا تھا کہ شاید پاکستان کی قسمت اللہ تعالیٰ نے بہت سے کشمیریوں کے ساتھ وابستہ کر دی, وہ بھی کشمیری تھے. اسی زمانے میں ایک کشمیری اور ابھی ان کا انتقال ہوا ہے, شیخ محمود احمد. واقعہ یہ ہے کہ معاشیات کے میدان میں بینکنگ کے لیے سود کی متبادل اساس, اور انگریزی میں ٹورڈ انٹرسٹ فری بینکنگ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر توجہ کی جائے اس کی طرف تو وہ ایک بہت ہی انقلاب خیز کتاب ہے. اس کے بطن سے بہت بڑا انقلاب وجود میں آئے گا. بینکنگ کا نظام جو سمجھا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا کوئی حل موجود نہیں, موجود ہیں وہ لوگ جنہوں نے محنتیں کی ہیں, لیکن چونکہ توجہ ادھر نہیں تھی, ارادہ ادھر چلنے کا تھا ہی نہیں, لہذا یہ ساری باتیں بیکار ہوتی چلی تھی. اور اس معاشی عدل کے ضمن میں آخری بات عرض کر رہا ہوں, زمینداری, جاگیرداری اور مزارعت, اس کا خاتمہ لازم. اس کے لیے میں آپ سے عرض کروں گا عملی تجویز. اور یہ آج 8.5 سال بعد دوبارہ دہرا رہا ہوں. میاں شفیع صاحب موجود ہیں, میں نے ضیاء الحق مرحوم کی شورا میں بھی یہ بات کہی تھی کہ خدا کے لیے یہ نہ سمجھیے کہ انگریز جو نظام چھوڑ گیا ہے زمینوں کا وہ کوئی مقدس نظام ہے. جن جن کی ملکیتوں میں ہے اور جتنے رقبے ہیں وہ گویا کہ ان کے مالک ہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے, کوئی وہ کتاب و سنت کا کوئی فیصلہ ہے. دو چیزوں کو سامنے رکھی اور میں نے عرض کیا تھا کہ ایک لینڈ کمیشن قائم کیجئے. دو مرتبہ کی اصلاحات نے کوئی فرق واقع نہیں کیا. یہ شے وہ نہیں ہے جہاں سنار کی کھٹ کھٹ کام دے سکے, یہاں لوہار کے ہتھوڑے کی ضرورت ہو, اس کے بغیر کوئی پیش قدمی نہیں ہے. لینڈ کمیشن قائم کیا جائے, میری تجویز تھی کہ اس میں جید علماء کرام اجتہادی بصیرت رکھنے والے, نمبر دو بندوبست اراضی کے ماہرین انہیں جمع کیا. اور میرے سامنے دو راستے کھلے ہوئے ہیں, یہ دونوں میں سے ایک بھی اختیار کر لیا جائے تو مسئلے کا حل موجود ہے. دو دو راستے ہمارے پاس شریعت کے حوالے سے. نمبر ایک, مزارعت ایبسنٹی لینڈ لارڈز. امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے کہ مطلقاً حرام ہے, اس کی کوئی صورت جائز نہیں ہے. یہ فتح حنفی ہے جس میں کہ صاحبین کے قول کے مطابق اس کا جواز دیا گیا ہے. فتح حنفی ہے امام ابو حنیفہ کے نام پر, فتویٰ ہے صاحبین کا, قاضی ابو یوسف کا اور امام محمد کا. خود امام اعظم امام ابو حنیفہ کا فیصلہ ہے کہ کوئی مزارعت جائز نہیں ہے, جس کی زمین ہے وہ خود کاشت کرے اور یہ اپنے بھائی کو دے دے اور اس کے خون پسینے کی کمائی میں سے ایک حبہ لینا بھی اس کے لیے جائز نہیں. کھولیے تو صحیح اپنی کتابیں, ہمارے علماء اب تک نہیں کھول سکے, اس لیے کہ وہ دستے نگر تھے سرمایہ داروں کے اور جاگیرداروں کے, وہ باتیں نہیں کہہ سکتے تھے. آج عام چیزیں کھول کے ہمارے پاس ہر شے کا حل موجود. نہ صرف امام ابو حنیفہ, امام مالک رحمت اللہ علیہ حرام مطلق قرار دیتے, امام شافعی نے بھی صرف اس زمین میں اس کھیت میں مزارعت کی اجازت دی ہے کہ جو باغ کے تابع ہو, اگر ننگا کھیت ہے ان کے نزدیک بھی حرام ہے مزارعت. ایک راستہ یہ کھلا ہوا اس کے حوالے سے, کیجیے نیا بندوبست اراضی. دوسرا راستہ یہ کھلا ہے, حضرت عمر فاروق نے فرمایا تھا رضی اللہ تعالی عنہ, اور اس پر پھر اجماع ہوا, مجمع علیہ فیصلہ ہے کہ جو زمینیں جو ممالک جو علاقے کبھی بھی مسلمانوں نے بطور شمشیر فتح کیے ہوں وہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں رہتے, وہ بیت المال کی ملکیت ہے. کام کرنے والا اس پر خراج دے گا جو براہ راست بیت المال میں جمع ہو جائے گا. کوئی زمیندار کوئی جاگیردار درمیان میں حائل نہیں ہو. یہ ساری خراجی زمینیں ہیں, ان کو بطور شمشیر فتح کیا تھا, لہذا کسی کی ملکیت نہیں, کوئی تقدس یہاں ملکیت کا حائل ہی نہیں ہے حضور اسلام. ان دونوں راستوں کو کھولو, ایک ارادہ ہو عزم ہو وہ ہے, سفر ہے شرط, مسافر نواز بہتے ہیں, ہزارہا فجر سایہ دار راہ میں ہے, راستے کھلتے چلے جائیں گے بشرطے کہ عزم ہو ارادہ ہو. اور اب جو حکومت بنی ہے مسلم لیگ کی, جو سہولتیں اسے حاصل ہیں, جو تعاون اسے ہر چہار طرف سے حاصل ہے, جو فیصلہ کل میجورٹی اسے حاصل ہے, نہ دستور اس کی راہ میں اس وقت حائل ہو سکتا ہے نہ کوئی اور سیاسی طاقت. اگر اب بھی ہم نے پیش قدمی نہ کی تو شاید قیامت تک دوبارہ اس کی نوبت نہیں آئی. آخری بات عرض کر رہا ہوں اور وہ ہے قانون سازی, اسلامی قانون سازی کے دو راستے ہیں کہ جو کھلے. اسلام زندہ باد. میں یہ عرض کر رہا تھا دو راستے ہیں, دیکھیے دو راستے ہیں, ایک تو وہ شریعت بل کا راستہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں وہ بہت لمبا راستہ ہے, اس وقت اختیار کیا گیا جبکہ محسوس ہوتا تھا کہ اسمبلی بھی راستے میں رکاوٹ ہے اور بہت سی چیزیں حائل ہیں اور دستور میں ترمیم جو ہے بہت مشکل ہے. میرے نزدیک اب وہ راستہ بھی اختیار کیا جائے ٹھیک ہے, ناک کو ادھر سے پکڑ لیں یا سامنے سے پکڑ لیں کی بات ہے, لیکن ایک دوسرا راستہ جو زیادہ نیچرل ہے, جو سفر ہم شروع کر چکے, قرارداد مقاصد دستور کا جز بن چکی, پھر یہ کہ شریعت کورٹ، فیڈرل شریعت کورٹ اب دستور کا جزو لائن فٹ ہے، البتہ اس کے دائرہ اختیار کے اوپر کچھ لمیٹیشن ہیں، کچھ حدود اور وجود آئی، صرف ایک ترمیم کی ضرورت ہے، کوئی ایکسپشن نہیں، شریعت اور شریعت کورٹ کا دائرہ پوری انسانی زندگی کے اوپر حاوی کر دیا جائے، وہی فیصلہ ہوگا۔ آج ہی میں نے خبر پڑھی ہے، میں خوش ہوا ہوں جسٹس تنزیل الرحمان صاحب کی وہاں پر جو تقرری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ یقیناً ایک صحیح رخ کے اوپر پیش قدمی ہے۔ وہ واحد شخص ہے ہمارے ملک کا جس نے کہ اسلامی فتنہ کو جدید انداز میں مرتب کرنے کی کوشش کی، یا تو علامہ اقبال کی خواہش تھی جو ان کے ساتھ ہی قبر میں چلی گئی، ان کی خواہش تھی، اور مولانا انور شاہ کاشمیری کو بارہا انہوں نے ان سے فرمائش کی کہ لاہور آ جائیے، میں اور آپ مل کر اسلامی فقہ کی تدوین نو کا کام کریں، آپ حدیث اور فقہ کے ماہر ہیں اور میں جدید فلسفہ قانون جو ہے اس سے واقف ہوں، آئیے جمع ہو کر، نہیں کام ہو سکا۔ یہ کام تو ہمیں سب سے پہلا کرنا چاہیے تھا، ہمارے سارے بڑے اداروں کو کرنا چاہیے، لیکن یہ کہ جسٹس تنزیل الرحمان صاحب نے یہ کام کیا اور صحیح ڈائریکشن میں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیش رفت ہوئی ہے۔ شریعت کورٹ کو جو بیڑیاں پہلا رکھی ہیں، جو اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑی ہوئی ہیں، وہ کھول دی جائے۔ ہمارے مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی اجتماعی اور انفرادی زندگی کے کسی گوشے کو شریعت سے مستثنا نہ رکھیں۔ اگر شریعت سے مستثنا کر دیا تو ظاہر بات ہے کہ پھر تو قرآن مجید کی جو دھمکی ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب، جو کوئی بھی تم میں سے یہ روش اختیار کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیے جائیں اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب دیکھو۔ زندگی ناقابل تقسیم وحدت ہے، اور دین اس پوری اکائی پر اور دینک ہول کے اوپر اپنا اقتدار اور تسلط چاہتا ہے۔ شریعت کورٹ کا راستہ آپ کے کانسٹیٹیوشن میں معین ہے، دفعہ 203B کی 6C، اس میں جو پابندی عائد کی ہیں انہیں ختم کر دیجئے، راستہ کھل جائے گا، تدریجاً کوڈیفیکیشن ہوتی چلی جائے گی، فطری انداز میں قانون شریعت نافذ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ تمام باتیں جو میں نے عرض کی ہیں، ڈرتے ڈرتے بھی بعض باتیں کہی ہیں، لیکن میں دعوت دیتا ہوں اس ملک کے تمام غور و فکر کرنے والے حضرات کو، ان پر غور کریں، ان مسائل پر جرت کے ساتھ بات کریں، کھل کر بات کریں، اس لیے کہ موقع روز روز نہیں آیا کرتے، اور اگر کوئی موقع ہاتھ سے نکل جائے تو پھر کفے افسوس ملنے کے سوا اور ہمارے پاس کچھ نہ رہ جائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔
محترم سامعین، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی تمام کتب اور تقاریر کی آڈیو کیسٹس، ویڈیو کیسٹس، وی سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز کے حصول کے لیے ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجئے: مکتبہ خدام القرآن، قرآن اکیڈمی، 36K ماڈل ٹاؤن، لاہور۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 5869501، 5869502 اور 5869503۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے www.tanzeem.org۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے اور اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔